कैसेट नंबर एक यहां से शुरू होती है। नोवेल उन्वान अब्दुल्ला पार्ट टू। ये नोवेल सिर्फ नौबीना खवातीन हजरात के लिए रिकॉर्ड की जा रही है। मोहम्मद अजहर लतीफ इस नोवेल को आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। हाशिम नदीम ने ये नोवेल तहरीर फरमाया। आप ये नोवेल आसिफ की आवाज में सुन पाएंगे। कैसेट नंबर एक यहां से समाप्त फरमाइए। इंतिसाब अब्दुल्ला के नाम जो मेरे तुम्हारे और हम सबके अंदर जाने कहां छुपा बैठा रहता है। ये नोवेल 15 मुख्तलिफ उन्वानात पे मुश्तमिल है। उन्वान अब्दुल्ला के पहले हिस्से 29 अक्साब का खुलासा। शहर के आला तबके से ताल्लुक रखने वाला एक नौजवान साहिल एक कार रेस के अख्ताम पर खुद को एक साहिली दरगाह के करीब पाता है। करीब खड़ी एक बड़ी गाड़ी को देखने का शौक इसे दरगाह तक धकेल लाता है और वो वहाँ एक परिवश जोहरा की एक ही झलक से अपनी दुनिया से बेगाना कर देती है। लेकिन जोहरा का मन जीतना साहिल के लिए नामुमकिन हो जाता है क्योंकि वो वाज़े अल्फाज में इसका भेजा गया रिश्ता टुकड़ा देती है। साहिल का जुनून इसे दरगाह के मतवल्ली अब्दुल्ला तक खींच लाता है जहाँ उसकी सुल्तान बाबा से भी मुलाकात हो जाती है जो अब्दुल्ला के उस्ताद है। साहिल सुल्तान बाबा से बहस में उलझकर अपनी तकदीर का शिकवा करता है और सुल्तान बाबा जवाबन इसे उकसाते हैं कि इश्क का हुसूल कुछ आसान काम नहीं, पहले साहिल खुद को इस जुनून का अहल साबित करे और अपनी दुनिया छोड़कर दरगाह पर आर्जी बसेरा कर ले तो कोई इस दावे की सच्चाई को तस्लीम भी करे। साहिल ये चैलेंज कबूल कर लेता है लेकिन तब इस पर ये राज आश्कार होता है कि जोरा किसी और की नहीं खुद दरगाह के मुतवल्ली अब्दुल्ला की नजर से घायल है। लेकिन अब्दुल्ला उसे बताता है कि वो अब शादीशुदा है और जोरा कभी भी इसकी मंजिल नहीं रही। साहिल घर वालों की इजाजत से दरगाह पर आ बैठता है और यहाँ इसे अपने नए नाम अब्दुल्ला की शनाख्त मिलती है। सुल्तान बाबा पुराने अब्दुल्ला के साथ किसी सफर पर निकल जाते हैं और साहिल मौलवी खजर की तरबियत में दरगाह पर अपने शबरोज गुजारने लगता है। मौलवी खजर की मैयत में इस पर कई नए इसरार खुलते हैं और खुद जोहरा भी साहिल के जुनून के आगे रखी अपनी ढाल को जंग ज्यादा पाती है। लिहाजा साहिल से दरख्वास्त करती है कि वो घर वापस लौट जाए क्योंकि साहिल का जुनून इसके रास्ते की दीवार है। साहिल घर तो लौटता है लेकिन अपना सब कुछ दरगाह ही में छोड़ाता है। आखिरकार साहिल के वालिदैन इसकी बटी हुई जिंदगी और तकसीम शुदा रूह के हाथों मजबूर होकर इसे दोबारा दरगाह जाने की इजाजत दे देते हैं। लेकिन इस बार उसकी मंजिल दरगाह नहीं बल्कि सुल्तान बाबा का साथ है और इन दोनों का बड़ा पड़ाव दूर दराज की सेंट्रल जेल है जहाँ सिकंदर नामी कैदी की फांसी अगली सुबह तय है। मकतूल की बेवा नायला खुद कभी सिकंदर की जिंदगी की डोर थी लेकिन अब वो सिकंदर को फांसी पर झूलता देखना चाहती है। अब्दुल्ला साहिल की कोशिश तो रंग ले आती है। नायला आखिरी वक्त में सिकंदर को माफ तो कर देती है लेकिन खुद भी सिकंदर की सांसों के साथ अपनी जिंदगी की बाजी हार जाती है। सुल्तान बाबा का अगला पड़ाव रुबाब की हवेली बनती है जहाँ याकूत नामी एक जिन ज्यादा रुबाब की जुल्फों का असीर है। वो सुल्तान बाबा को शिकस्त देने के लिए अब्दुल्ला के जिस्म पर अपना तसल्लुत कायम कर लेता है लेकिन जीत आखिर इंसान की ही होती है और रुबाब याकूत की चुंगल से आजाद हो जाती है। सुल्तान बाबा अब्दुल्ला को जबलपुर रवाना कर देते हैं जहाँ रास्ते में जोहरा की सौतेली बहन जरिया को देखकर अब्दुल्ला दंग रह जाता है। फिर उसे जगन नामी गुंडे के अजाब से बचाने के लिए अब्दुल्ला को एक बार फिर सुल्तान बाबा को पुकारना पड़ता है। अरबाब तो जगन की 10 वर्ष से निकल आती है लेकिन खुद जबलपुर के खान करीम की आंखों का तारा लारेब अब्दुल्ला की माँ बाप की जुबानी शायर और जोहरा की लाजवान दास्तान सुनकर दानिश्ता अब्दुल्ला को दिल में बसा लेती है और शदीद बीमार पड़ जाती है। अब्दुल्ला को एक बार फिर जोहरा के मरहम की जरूरत पड़ जाती है। वो जोहरा को जबलपुर तलब कर लेता है लेकिन खुद जोहरा इस मरतबा अब्दुल्ला की मुस्तकिल मिजाजी और मोहब्बत के सामने ढुकने टेक देती है। लारेब को जोहरा की सच्चाई और इसके जज्बे की ताकत दोबारा जिंदगी की तरफ लौटने पर मजबूर कर देती है। जोहरा अब्दुल्ला से कहती है कि अब उसकी रूह अब्दुल्ला के बुलावे की मुंतजर रहेगी। سلطان بابا اور عبداللہ جبل پور سے اپنے نئے سفر پر نکل پڑتے ہیں. عنوان جبروت. میری آوارگی میں کچھ دخل ہے تمہارا بھی محسن؟ تمہاری یاد آتی ہے تو گھر اچھا نہیں لگتا. ہمیں جب جبل پور سے نکلے تیسرا دن تھا اور اب تک ہم دو ٹرینیں بدل چکے تھے. رفتہ رفتہ ہمارے آس پاس کے مناظر سے سبزہ اور پہاڑ اوجھل ہوتے جا رہے تھے اور تیسرے دن دوپہر تک باہر کا موسم اکثر بدل چکا تھا. ریت اور گرد کے بغولے گاڑی کی ادھ کھلی کھڑکیوں اور سالوں کے زنگ خوردہ جام دروازوں سے ہمارے استقبال کو یوں اندر لپک رہے تھے جیسے کوئی صدیوں کا بچھڑا اپنے گمشدہ محبوب کی طرف بڑھتا ہے. گرم لو کے تپیڑ چہروں کو جھلسانے لگے تھے اور باہر دوڑتی زمین کے آثار بتا رہے تھے کہ ہم کسی صحرا میں داخل ہو رہے ہیں. آس پاس کے مسافروں نے جلدی جلدی سامان سے تولیا یا کوئی اور کپڑا نکال کر پانی میں بھگویا اور سر پر اور چہرے چھپانے لگے. سلطان بابا نے مجھے بھی یہ احتیاطی تدبیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا لیکن میں مسکرا کر ٹال گیا. اب میں انہیں کیا بتاؤں کہ اس سے کہیں زیادہ شدید لو تو شاید ازل ہی سے میرے اندر چل رہی ہے. باہر چلتی ہوا کے یہ چند گرم جھونکے بھلا مجھ گرم جلے کا کیا بگاڑ پائیں گے. اور پھر بات باہر کے موسم کی تھی ہی کب. جن کے اندر ہی صدا کے لیے خدا ٹھہر گئی ہو انہیں بیرونی تبدیلیوں سے کیا واسطہ. گاڑی اب باقاعدہ ایک وسیع صحرا سے گزر رہی تھی جہاں اڑتی ریت کی زیادتی سے گرم دھوپ میں چمکتی لوہے کی پٹری بھی جگہ جگہ ریت میں دھنس کر غائب ہو جاتی تھی. شاید اسی لیے ٹرین کی رفتار اب کافی مدھم پڑ چکی تھی. دو اہلکار ایک بڑی سی خناط نما کپڑے کی رسی لیے گاڑی کے آگے آگے بھاگے جا رہے تھے جسے انہوں نے زمین پر یوں جھلکا رکھا تھا کہ اس کے پہنچنے کی رگڑ سے پٹریوں پر پڑی ریت پہنچی جا رہی تھی. شاید اسی مقصد کے لیے رسی کو اچھی طرح پانی میں بھگویا گیا تھا. ایک تیسرا اہلکار ایک بڑے سے کین میں پانی لیے ان کے ساتھ ساتھ دوڑ رہا تھا. جیسے ہی لو کے تھپیڑوں سے پہنچا خشک ہونے لگتا وہ جلدی سے دوبارہ پانی کا چھڑکاؤ کر کے اسے بھگو دیتا. بعض جگہ ریت کے ٹیلے باقاعدہ لوہے کی پٹری کے اوپر سرک آئے تھے جنہیں ہٹانے کے لیے متعین عملے کو خاص بیلچوں کی مدد سے ٹرین رکوا کر ریت ہٹانی پڑتی تھی. کہیں پڑھا تھا کہ ریت بھی ہم انسانوں کی طرح سفر کرتی ہے اور صحرا کی منزل بھی وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہے. تو بہت دیر تک اس سرکتی ریت اور بدلتے صحرا کے کھیل کو خاموشی سے دیکھتا رہا. رفتہ رفتہ شام ڈھلنے لگی. افق کے پار سورج ڈوبنے کے باوجود آتشی گلابی رنگت کی ایک واضح لکیروں گاڑی کے ساتھ بہت دیر تک دوڑتی رہی جیسے کسی دیا سلائی کے مختصر شعلہ رگڑ کھانے کے بعد لکڑی کی تیلی پر اپنے اختتام کی جانب دوڑتا ہے. صحرا کے آسمان کی حد پر قدرت نے بھی کوئی دیا سلائی سی جلا دی تھی جو اب تیزی سے افق کے دوسرے باریک افق کے پار تک اپنی گلابی آنچ پہنچا کر سارے فلک کو جلا دینا چاہتی تھی. مغرب کی نماز میں ہم نے ہچکولے لیتی گاڑی میں ہی پڑی اور مکمل اندھیرے ہونے تک ہمیں کسی انسانی بستی یا اسٹیشن کے آثار نظر نہیں آئے. جانے وہ رات کا کون سا پہر تھا جب ٹرین نے آخری ہچکی لی اور دھیرے دھیرے ایک ویران سی اسٹیشن پر رک گئی. سلطان بابا نے مجھے اشارہ کیا چلو میاں ہماری منزل آ گئی ہے. میں اپنے خیالات کی روح ٹوٹنے پر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا. باہر گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا اور ہم نے جس زمین پر قدم رکھے اسے پلیٹ فارم سے زیادہ ریت کا کوئی ٹیلا کہنا زیادہ مناسب تھا. چند قدم کے فاصلے پر ایک برامدے کے پیچھے تین چار کچے کمرے استادہ تھے جن میں سے ایک کے اندر میل خدا لالٹن کی کمزور سی روشنی کھڑکی کے ملگجے شیشوں سے چھن کر باہر آ رہی تھی. پلیٹ فارم کی ہر چیز کو گرد اور ریت کی موٹی تہ نے ڈھانپ رکھا تھا. جب تک سلطان بابا اندر اسٹیشن ماسٹر کے کمرے میں کچھ معلومات حاصل کر کے آئے تب تک میں نے پلیٹ فارم پر بچھے ایک لکڑی کے تختہ نما بینچ کو دو بار اپنے ہاتھ سے جھاڑ کر اس کی سطح صاف کرنے کی کوشش کی لیکن چند لمحوں ہی میں پھر سے تیز ہوا کے ساتھ اڑتی ہوئی ریت نے اسے ڈھک لیا. ہم انسان ساری زندگی اس غرض سے خود کو بچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن بالآخر ایک دن یہی مٹی ہمیں اپنی پناہ میں لیتی ہے. سچ ہے آخر کار سب مٹی ہو جاتا ہے. دفتن مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا جیسے کوئی اور بھی پلیٹ فارم پر رات کے سناٹے میں موجود ہو اور مجھے دیکھ رہا ہو. میں نے چونک کر نظر اٹھائی تو دور پٹریوں کے دوسری پار جہاں اسٹیشن کی حد ختم ہوتی جا رہی تھی اور جہاں لوہے کی ایک بڑی سی راٹ کو بطور گھنٹی لٹکایا گیا تھا ایک نوجوان لڑکی کا ہوئلا سا دکھائی دیا تب. لیکن ٹرین تو کب کی جا چکی تھی. پھر اسے پھر اس ویرانے میں اتنی رات گئے، ایک تنہا لڑکی کیا کر رہی تھی؟ اس نے کالی چادر اوڑھ رکھی تھی جس پر سفید پھول کھڑے ہوئے تھے، لیکن فاصلہ زیادہ اور اسٹیشن کی دم توڑتی روشنی اتنی کم تھی کہ میں اس کے چہرے کے خد و خال کو ٹھیک طرح سے دیکھ نہیں پایا تھا. اور تبھی اچانک اپنے عقب میں مجھے سلطان بابا کے ہنسنے کی آواز سنائی دی. کن سوچوں میں گم ہو، ہمیں ابھی بہت سفر پیدل بھی طے کرنا ہے، لیکن اگر تھکن زیادہ ہے تو ہم رات بھر اسی اسٹیشن پر قیام کر سکتے ہیں، لیکن پھر بہت سویرے نکلنا ہوگا کیونکہ سہرا میں سورج نکلتے ہی موسم بہت شدید ہو جاتا ہے. سلطان بابا کو ہمیشہ میرے ہی آرام کی فکر کھائی جاتی تھی. میں مسکرایا، نہیں، ہم ابھی سفر کریں گے، میں بالکل تازہ دم ہوں. سلطان بابا نے میرا کاندھا تھپتھپایا اور آگے بڑھ گئے. میں نے پلیٹ فارم سے نکلنے سے پہلے پلٹ کر دیکھا، وہ لڑکی اب وہاں نہیں تھی. ایک لمحے کو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے یہ کوئی وہمہ ہو، لیکن وہم اس قدرت جزیات کے ساتھ نہیں اترتے. بہرحال میں سر جھٹک کر صحرا میں آگے بڑھتے سلطان بابا کے نقش قدم پر چل پڑا. جن لوگوں نے صحرا کی ڈھلتی ریت کو جیا ہے وہ اس کے سیر سے ضرور واقف ہوں گے. مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے پوری کائنات ایک آسمان بن گئی ہو اور اس پر چمکتے ان گنت تارے مجھ سے سرگوشیاں کر رہے ہوں کہ ہمیں چھوڑ کر کہاں چل دیے. رات کے وقت صحرا خود ایک لامتانہ ہی سمندر کی طرح نظر آتا ہے، بس ہر موڑ پر ایک نیا سراب چھل دینے کے انتظار میں کھڑا ملتا ہے. جانے یہ تارے صحرا میں اتنے روشن اور چمکدار کیسے ہو جاتے ہیں. میرے مقدر کا ستارہ تو صدا کا دھندلا تھا. صبح ہونے سے کچھ پہلے ہم ایک صحرائی بستی میں داخل ہو چکے تھے. بستی کیا تھی؟ بس ویرانہ ہی تھا. کچے گھروں کی طویل قطاریں دور دور تک صحرا میں پھیلی ہوئی تھی، جنہیں کیکر نما ایک جھاڑی کی بار سے ڈھکا گیا تھا. بستی کی زبوحالی اور غربت ان کے کچے جھوپڑوں ہی سے ظاہر تھی. البتہ کچھ آگے بڑھنے پر چند پکی عمارتیں اور پھر خاکی رنگ کی ایک بہت بڑی سی قلعہ نما عمارت بھی نظر آئی. شاید پوری بستی میں یہی ایک واحد عمارت تھی جہاں بجلی کی روشنی نظر آ رہی تھی. فضا میں ایک عجیب سی کھرر کسی آواز سے بھی یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ اجالا کسی بہت بڑے جنریٹر کا مرہون منت ہے. میں نے بستی کی ٹیڑھی میڑھی اینٹوں سے چنی سڑکوں اور کچی گلیوں سے گزرتے ہوئے ایک اور عجیب سی بات بھی محسوس کی کہ کسی ایک آوارہ کتے نے بھی ہمارا راستہ روکنے کی کوشش نہیں کی. شاید پوری بستی میں کوئی کتا تھا ہی نہیں، بس ایک لرزہ دینے والا سناٹا داری تھا. اب بستی کا باقاعدہ بازار ختم ہو رہا تھا اور دور چند گلیوں سے پرے صحرا میں ایک ٹیلے پر ایک چھوٹا سا چراغ ٹمٹماتا ہوا دکھائی دے رہا تھا. البتہ بستی ختم ہو جانے کے بعد میں جس روشنی کو بہت قریب سمجھ بیٹھا تھا، صحرا میں وہ عمارت اور چراغ بھی بہت دور نکلے. چراغ نے دھیرے دھیرے ایک بڑی سی گیس بتی کی شکل اختیار کر لی اور ریت کا ٹیلا دھیرے دھیرے صحرا میں کھڑے ایک بوسیدہ مزار کی عمارت کی شکل اختیار کرتا گیا. یہی زرد اینٹوں سے چنا گیا صدیوں پرانا مزار ہماری منزل تھا، جو صحرا میں ریت کے ایک بہت بلند ٹیلے پر واقع تھا. میں نے پلٹ کر دیکھا، دور بستی کے کچے گھر اور وہ قلعہ بچوں کے بنائے گھروندے سے معلوم ہو رہے تھے. مزار کا بوسیدہ لکڑی کا گیٹ تیز ہوا سے جھول کر اس سناٹے میں ایک عجیب سی آواز پیدا کر رہا تھا، جیسے نئے آنے والے مہمانوں سے اپنی بے کسی کی فریاد کر رہا ہو. مزار کا صحن بھی انہی کچی اور پیلے رنگ کی اینٹوں سے جڑا گیا تھا، جس کا استعمال قصبے کی سڑک میں نظر آیا تھا. صحن سے کافی پرے چند بوسیدہ کمرے اور وسط میں ایک گنبد تھا، جس کے اوپر کی گئی پتھریلی اور منقش میناکاری ماں وسال کی گردش کے سبب جگہ جگہ سے اکھڑ گئی تھی، اور مزار کی چھت پر کھڑا یہ عظیم گنبد اس وقت خود کسی سجدے کی کسی حالت میں نظر آ رہا تھا. دفتن میرے دل میں وہی پرانا سوال پھر سے جاگ اٹھا، لوگ ان مزاروں پر کیوں آتے ہیں؟ ان برستی ویرانیوں کا ہمارے دل کی ویرانی سے کیا رشتہ؟ آہٹ سن کر اندر سے ایک بوڑھا نکل آیا. اس نے بڑے تپاک سے ہم دونوں کا استقبال کیا. سلطان بابا اسے اکرام اللہ کے نام سے مخاطب کر رہے تھے، اور جب انہوں نے عبداللہ کے نام سے میرا تعارف کروایا تو اس نے پہلے تو چونک کر ایک بار پھر میرا بغور جائزہ لیا اور نہایت شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی، خدا تمہیں تمہارے مقصد میں کامیاب کرے. میں نے چونک کر اس کی جانب دیکھا، وہ کس مقصد کی بات کر رہا تھا؟ اگر زورا ہی میرا مقصد تھی تو شاید اسے تو میں حاصل کر چکا تھا. پھر زورا کے بعد وہ کون سا مقصد تھا جو مجھے ان ویرانوں میں در بدر بھٹکا رہا تھا؟ یہ کیسی تلاش تھی جو ختم ہونے کے بعد ہی شروع ہوتی تھی؟ کچھ ہی دیر میں فجر کا وقت بھی ہو گیا تھا. کرام اللہ صاحب نے اذان دی اور سلطان بابا کی میت میں ہم دونوں نے باجماعت نماز پڑھ لی. کچھ ہی دیر بعد پھر شفق سے قدرت کی وہ اندیکھی دیا سلائی سلگی اور مدھم شولہ جیسی ایک گلابی روشنی افق کے ایک کونے سے دوسرے کونے کی جانب لپکی. میں پل بھر کے لیے مبہوت سا رہ گیا. فلک پر ایسا چراغا میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. کچھ ہی دیر میں اکرام صاحب پیتل کی چھوٹی سی کیتلی میں چائے اور ایک چنگیر میں روٹی کے چند ٹکڑے لیے اندر سے برآمد ہوئے. چائے کا پہلا گھونٹ لیتے ہی میرے منہ سے ریت کا ذائقہ اور ذرے بھر سے گئے. مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں اس ریت بھری چائے کو انگلوں یا اگلوں. یہی حال گندم کے آٹے سے بنی اس روٹی کا بھی تھا. اکرام صاحب غور سے میری حالت دیکھ رہے تھے. دھیرے سے مسکائے, بھائی یہاں کی ہر چیز میں تمہیں اس ریت کا ازلی ذائقہ ملے گا. آٹا اور چینی کتنے بھی ڈھانک کر رکھو ریت کہیں نہ کہیں سے اندر چھن ہی آتی ہے. سچ تو یہ ہے کہ ہم کال گڑھ والے اب اس ریتیلے ذائقے کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ اب تو سالن میں نمک مرچ اور دیگر مسالوں کے ساتھ ریت کا بھی باقاعدہ حساب رکھنا پڑتا ہے. مجھے افسوس یہ ہے کہ میں یہاں تمہیں گھر جیسا ناشتہ نہیں پیش کر سکتا. ان کا آخری جملہ سن کر میرے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی. اب میں انہیں کیا بتاتا کہ ایک وقت تھا کہ ساحر صاحب صبح کا ناشتہ صرف اس لیے چھوڑ کر اٹھ جاتے تھے کہ فرانس کا مارملیڈ اور مصر کا شہد میز پر موجود کیوں نہیں. ہالینڈ کے بنے ہوئے دلیے کے علاوہ اگر کوئی دیسی یا بد دیسی کانفلیکس ہوتا تو سارا دن مزاج بگڑا رہتا. ہم انسانوں کو زندگی بھی کیسے کیسے انجان موڑو اور غلام گردش جیسی اجنبی گلائیوں سے بھرپور ہوتی ہے. کون کب کیا ہو جائے کس کو خبر. کچھ ہی دیر میں سورج کا گولا مشرق سے بلند ہوا اور آنن فانن جیسے ہر چیز کو آگ سی لگ گئی. میں نے صحرا کی گرمی اس سے پہلے کبھی نہیں جھیلی تھی. کبھی پاپا یا کاشی کے ساتھ شکار یا کیمپ فائر کے لیے جانا ہوا بھی تو ہمارے ساتھ بڑے بڑے جنریٹر ہوتے تھے اور ہمارے خیموں کو ٹھنڈا کرنے کا پورا اہتمام ہمارے ساتھ ہی سفر کرتا تھا. لیکن یہ تپش دو گھنٹوں میں ہی مجھے یوں لگنے لگا جیسے میرے وجود کے ساتھ ساتھ روح بھی پگھل کر بہہ جائے گی. یہ نیلا آسمان ایسے قہر بھی برساتا ہوگا مجھے اندازہ نہیں تھا. کال گڑھ ایک صحرائی بستی تھی جس کے نام کی وجہ تسمیہ بھی صدا کا کال اور قحط ہی تھا. یہاں برسوں سے بارش نہیں برسی تھی اور پانی یہاں آب و حیا سے بھی بڑی عیاشی تھا. قصبے میں 90% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے کی زندگی گزار رہی تھی اور پوری بستی پر قلعے کے باسیوں کا قبضہ تھا. یہ ساری باتیں مجھے اکرام اللہ صاحب سے پتا چلی جو خود کال گڑھ کے واحد اور برائے نام مڈل اسکول کے ریٹائر ہیڈ ماسٹر تھے اور اب ریٹائرمنٹ کے بعد بستی کے بچوں کو درس قرآن دیتے تھے. ان کے خاندان میں ان کا اکلوتا بیٹا ہی بچا تھا جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بڑے شہر میں رہتا تھا. اسے کال گڑھ میں قلعہ داروں کی غلامی پسند نہیں تھی, لہٰذا وہ میٹرک کے بعد ہی باقاعدہ شہر منتقل ہو گیا تھا. میں نے محسوس کیا کہ قلعے کے ذکر پر اکرام صاحب کچھ بے چین اور باقاعدہ خوفزدہ سے ہو جاتے تھے. آخر مجھ سے نہیں رہا گیا, آپ نے ہر چیز کے بارے میں بڑی تفصیل سے بتا دیا ہے, لیکن یہ قلعے اور اس میں بسنے والے قلعے داروں کا اسرار مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا. میرے سوال سنتے ہی اکرام صاحب کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا. انہوں نے جلدی سے ادھر ادھر نظر دوڑائی. ہم دونوں مزار کے برامدے میں ستون کے گرم سائے میں چھپنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے. سلطان بابا اندر کمرے میں آرام کرنے جا چکے تھے. اکرام صاحب نے سرگوشی سے کہا, عبداللہ میاں, ان قلعے داروں کے سائے سے بھی بچ کر رہنا بہت شفاق اور اذیت پسند ہے. وہاں کا بڑا قلعے دار سارا علاقہ کانپتا ہے جبروت کے نام سے. جبروت یہ کیسا نام ہے؟ نام تو ماں باپ نے شاید جابر رکھا تھا جو پیار سے جبرو ہوا اور پھر اس کے ظلم کی دہشت نے اسے جبروت بنا ڈالا. اب وہ اسی نام سے حکمرانی کرتا ہے. جبروت جو کوئی بھی تھا اس کی دہشت میں اپنے سامنے بیٹھے اکرام اللہ کے چہرے سے ہی محسوس کر سکتا تھا. انہوں نے مزید جو کچھ بتایا وہ اس جدید دنیا میں مجھے ایک ماورائی داستان سے کچھ کم محسوس نہیں ہوا. کال گڑھ جبروت کی ذاتی جاگیر کی مثال بن چکا تھا. علاقے میں کوتوالی یا پولیس نام کی کوئی چیز نہیں تھی. ایک سب انسپیکٹر ایک برائے نام سی تھانہ نما عمارت میں چار چھ کانسٹیبلوں کی نفری کے ساتھ بیٹھا تو تھا, لیکن اس کی حیثیت بھی جبروت کے ذاتی غلاموں جیسی ہی تھی. کال گڑھ کا قانون, عدالت اور انصاف سب کچھ جبروت تھا. علاقے کے سارے مقدمے اسی کے سامنے پیش ہوتے اور وہی ان کا فیصلہ کرتا تھا. اس کی حکومت دولو کی سزا فوری اور انتہائی اذیت ناک تھی. قلعے کے اندر اس نے ذاتی جیل بنا رکھی تھی جس کی کال کوٹری میں اس کے مجرم پڑے پڑے سڑتے رہتے تھے. ان سے دن بھر انہی زنجیروں اور بیڑیوں سمیت مشقت لی جاتی تھی، اور پھر شام ڈھلے انہی بندے باری پتھروں سمیت پھر سے تہ خانوں کے زندان میں دھکیل دیا جاتا تھا۔ ان میں سے تو کوئی ایسے تھے جنہیں قلعے کے باہر سے آسمان دیکھے بھی برسوں بیت چکے تھے۔ سارا قصبہ جبروت کے دیے ہوئے قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا، اور ان کی دوسری نسل بھی اس قرض کو چکاتے چکاتے اپنی جوانی بڑھاپے میں بدل رہی تھی۔ برسوں کے قحط نے کال گڑھ کے باسیوں کی کمر پہلے ہی توڑ رکھی تھی، تو اب انہوں نے قرض کی اس غلامی سے باہر نکلنے کا خواب دیکھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ قلعے میں جبروت کے پہرے داروں اور محافظوں کی فوج کے علاوہ اس کی تین بیویاں اور کتوں کی ایک فوج بھی رہتی تھی۔ جبروت کو اگر اس دنیا میں کسی چیز سے پیار تھا تو وہ اس کے پالے ہوئے خوخوار کتے تھے، جنہیں وہ اولاد سے زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ ویسے بھی جبروت کی تمام اولاد بچپن ہی سے ماں کی گود ہی میں خدا کو پیاری ہو جاتی تھی۔ اسی اولاد کی خواہش میں اس نے ایک کے بعد دیگرے چار شادیاں کی، اور چوتھی بیوی کا انتقال بھی زچگی کے دوران ہی ہوا تھا۔ لیکن کچھ افسانے یہ بھی دہراتے تھے کہ جبروت نے خود ہی کسی بات پر ناراض ہو کر اسے زہر دے دیا تھا۔ وجہ کچھ بھی رہی ہو، آج کل پھر جبروت کی چوتھی بیوی کا کمرہ اور نشست خالی تھی۔ ایسا پہلے بھی کئی مرتبہ ہو چکا تھا، اور ہر بار پوری بستی کی اس وقت تک جان پر بنی رہتی تھی جب تک جبروت کہیں نہ کہیں سے کوئی نئی نویلی چوتھی بیوی بیاہ کر نہیں لے آتا تھا۔ چار کی اس گنتی کو تین کرنے میں جبروت کی کسی نہ کسی بیوی کو کبھی ہیضے، کبھی سانس کے کاٹے، کبھی بخار، اور کبھی کسی دوسرے انہونی ہاتھوں موت کے گھاٹ اترنا ہی پڑتا تھا۔ سچ ہے قدرت کے لکھے کا کون بھلا ٹال سکتا تھا، لیکن چار کی گنتی پوری کرنے کے چند دن بعد ہی جبروت پھر سے ان کھلونوں سے اوب جاتا اور پھر سے قدرت کے لکھے کا انتظار کرنے لگتا تھا۔ ہاں، البتہ اس کی دلچسپی اگر سدا کسی مشغلے میں برقرار رہی تھی تو وہ تھی خون خوار بھیڑیا نما کتوں کی دیکھ بھال اور نشو نما۔ سنا تھا کہ ان کے راتب اور خوراک وغیرہ میں غفلت کرنے والے نوکروں کو بھی وہ انہی بھوکے کتوں کے سامنے ڈال دیتا تھا۔ دن میں تین مرتبہ ان کتوں کو خوراک، ورزش اور غسل کے بعد ٹہلائی کے لیے جب بستی میں نکالا جاتا تھا تو جبروت خود ان کے ساتھ ہوتا اور انہیں دیکھ کر ہی بستی والوں کا پانی پتا ہو جاتا۔ ان کتوں کے بارے میں ایک اور لرزہ خیز افسانہ بھی کالگڑھ میں زبان زد عام تھا۔ کہنے والے کہتے تھے جبروت اپنے مخالفوں اور دشمنوں کے ساتھ ایک عجیب سا کھیل کھیلتا تھا۔ اسے خود کو انصاف پسند کھلانے کا بہت شوق تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ اس کی رعائے اسے کبھی بے انصاف کا لقب نہ دے۔ لہٰذا اپنے دشمنوں کو منوانے سے پہلے وہ انہیں ایک پیشکش کرتا تھا کہ اگر اس کا دشمن چاہے تو اب بھی اس کی جان بخشی ہو سکتی ہے، بس اسے جبروت کے ان لاڈلوں کو ہرانا ہوگا۔ کھیل یہ طے پاتا تھا کہ ملزم کو کار گھڑ کا تپتا سہرا بھاگ کر پار کرتے ہوئے سات کو اس کے فاصلے پر موجود ریلوے اسٹیشن تک پہنچنا ہوتا تھا۔ شکار کے سر پر سہرا میں دوڑنے کے ٹھیک 15 منٹ بعد جبروت کے خون خواہ درندے بھی اس دشمن کے تعاقب میں چھوڑ دیے جاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ آج تک ایک ایسا خوش نصیب ثابت نہیں ہو سکا جس کی لرزہ خیز چیخوں سے کالگڑھ کا سہرا نہ گونجا ہو۔ بستی میں داخل ہونے والے ہر زی روح کو پہلی سلامی کے لیے جبروت کے حضور پیش ہونا پڑتا تھا، ورنہ وہ شخص پہلے دن ہی سے باغی قرار پاتا تھا۔ اکرام صاحب کے بقول میں اور سلطان بابا اس لحاظ سے خوش نصیب تھے کہ جبروت دو دن سے کسی کام سے شہر گیا ہوا تھا، لہٰذا اسے فی الحال ہماری کالگڑھ میں موجودگی کا پتہ نہیں چل پایا تھا۔ لیکن ساتھ ہی وہ اس بات پر بھی پریشان تھے کہ جبروت کی واپسی ہوگی تو وہ ضرور ہم دونوں سے ملنا چاہے گا۔ اکرام صاحب نے پریشانی سے سر ہلایا، تفتن تب ہی ہمارے عقب میں آواز ابری، جب جو ہوتا ہے تب تب سو سو ہوتا ہے۔ میں تو اچھل ہی پڑا، سلطان بابا جانے کب سے ہمارے عقب میں کھڑے جبروت نامی اس عجیب الخلقت کردار کے فسانے سن رہے تھے۔ میں نے گھبرا کر ان کے شہر کی جانب دیکھا جہاں اس معمول ملامت آمیز سکوت پھیلا ہوا تھا۔ اکرام صاحب ہمارے دوپہر کے کھانے کا بندوبست کرنے چلے گئے۔ اسی سوچو بچار میں شام بھی ڈھل گئی، اور پھر سے وہی خوابناک سہرا کی تاروں پر آنچل لیے ہمارے سروں پر آ کر ٹھہر گئی۔ اکرام صاحب مغرب سے کچھ پہلے ہی واپس لوٹ چکے تھے۔ عشاء کے بعد سلطان بابا نے مجھ سے کہا، اب تم بھی ذرا کمر ٹکا لو عبداللہ میاں، میں بھی کمرے میں اپنی تصویر پوری کروں گا۔ لیکن میری بنجر آنکھوں میں بھلا نیند نے کب آبیاری کی تھی۔ سو کچھ دیر کروٹیں بدلنے کے بعد گرمی اور حب سے پریشان ہو کر مزار کے سین میں نکل آیا۔ آسمان پر چمکیلے تاروں کا کارواں مجھے دیکھ کر مسکایا۔ میں ان تاروں میں اپنا اور زہرہ کا تارا تلاش کرنے کے لیے ایک ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے مزار کے صحن کے باہر میں نے کسی کے پھولوں بھرے آنچل کی ایک جھلک لہراتے دیکھی ہے. ہاں وہ وہی تو تھی جسے میں نے کل رات ریلوے پلیٹ فارم پر دیکھا تھا, لیکن وہ میرے پیچھے یہاں اس ویرانے میں آدھی رات کو اس مزار تک بھی آ پہنچی کیوں؟ مجھے لگا جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے, لیکن کل کی طرح آج بھی ہمارے درمیان کافی فاصلہ تھا. اور پھر اس کا وہ لمبا سا صحرائی گھونگھٹ کل کی طرح پردہ بن کر اس کے خد و خال مجھ سے چھپا رہا تھا. آخر وہ چاہتی کیا تھی؟ ہولیا تو اس ریگستانی بستی ہی کا تھا. میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا, فضا میں دو تین جیپ نما گاڑیوں کا شور گونچا. میری توجہ لمحے بھر کو صحرا کی جانب بڑھی جہاں دو تین گاڑیوں کے ہیڈ لائٹس جگمگاتی ہوئی مزار کی جانب بڑھ رہی تھی. اگلے ہی پر میں نے دوبارہ وہاں نظر ڈالی جہاں سے کچھ دیر پہلے گھونگھٹ نکالے کھڑی تھی. اب وہ جگہ سنسان تھی, شاید کسی کو آتا دیکھ کر وہاں سے بھاگ گئی ہو. تینوں گاڑیاں پرانے ماڈل کی ویلز جیپے ہی تھی جو اب بالکل مزار کے قریب پہنچ کر رک گئی. دفتن میرے کانوں میں بہت سے کتوں کے غرانے کی آواز گونچی. جیپ سے کوئی کود کر نیچے اترا اور اس نے بھاگ کر پچھلی جیپ کا دروازہ کھولا. ایک دراز قد ہیولا اندھیرے میں نیچے اتر آیا. میری آنکھیں ابھی تک جیپ کی جلدی لائٹس کی وجہ سے چندیائی ہوئی تھی, لہذا روشنی کے پیچھے چھپے سائے بصارت کی پکڑ میں نہیں آ رہے تھے. باقی اشخاص پیچھے کھڑے رہے. دراز قد شخص روشنی میں آ گیا. میری رگوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی. اکرام اللہ کے بتائے ہوئے حلیے کے مطابق میرے سامنے کھڑا شخص وہ جبروت کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا. ہم دونوں کچھ دیر کے لیے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے رہے. اچانک جبروت کے عقب سے خونخوار کتا میری جانب لپکا. عنوان دوسرا سورج. اس خونخوار کتے کی لپک اتنی اچانک اور شدید تھی کہ میں نے اس کی وراٹ اور گھبرا کر دونوں ہاتھ ہوا میں یوں بلند کیے جیسے اس کے حملے کو روک ہی تو لوں گا, لیکن اچانک فضا میں جبروت کی ایک گرجدار آواز گونجی, نہ کالے. اور اس آواز میں جانے کیا جادو تھا کہ زنقت بھرنے کے لیے تیار اور اپنے خوخوار جبڑے کھولے اور اپنی اگلی ٹانگوں پر اپنے وزن کو تولتے ہوئے کتے کو سکتا سا ہو گیا اور وہ وہیں زمین پر بنا آواز کے یوں بیٹھ گیا جیسے ذرا سی بھی جنبش ہوئی تو پتھر کا ہو جائے گا. جبروت نے ایک نگاہ غلط مجھ پر ڈالی. کون ہو تم اور میرے علاقے میں کیا کر رہے ہو؟ عبداللہ, مزار کی خدمت کے لیے آئے ہیں. جبروت کو جیسے کچھ یاد آ گیا. او ہاں, ہیڈ ماسٹر نے بتایا تھا تمہارا دوسرا ساتھی کہاں ہے. وہ آرام کر رہے ہیں, لمبے سفر کی تھکن ہے. جبروت نے لمبا سا ہنکارا بھرا اور جانے کے لیے پلٹا. پھر اسے جیسے کچھ یاد آیا اور چلتے چلتے رک گیا. ہیڈ ماسٹر سے کہنا کل تم لوگوں کو قلعے سے ضرورت کا سامان دلوا دے, یہاں تم لوگوں کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. جبروت لمبے لمبے ٹک بھرتا ہوا اپنی جیپ کی جانب بڑھ گیا اور پھر اس کے بعد مجھے بھی رات بھر نیند نہیں آئی. صبح سویرے اکرام صاحب پریشانی میں ہڑبڑائے ہوئے تیز سے چلتے مزار کے آتے میں داخل ہوئے. کیا رات کو جبروت یہاں آیا تھا؟ اس نے کیا کہا؟ سلطان بابا اس کی پریشانی دیکھ کر مسکرا دیے. بھائی میں تو کمرے میں تھا, اس کی ملاقات صرف عبداللہ سے ہی ہوئی تھی. وہ در پردہ ہمیں قلعے میں حاضری لگانے کا حکم دے گیا ہے. میں نے اکرام اللہ کو ساری تفصیل بتا دی جسے سن کر اس کے ماتھے پر بڑی سلوٹیں مزید گہری ہو گئی. میری مانے تو آپ دونوں دو گھڑی کے لیے آج وہاں سے ہو ہی آئے. دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیر اچھا نہیں. جو چند دن آپ لوگوں نے یہاں گزارنے ہیں کم از کم وہ تو سکون سے گزر جائیں گے. سلطان بابا پہلے ہی سے کسی گہری سوچ میں گم تھے. انہوں نے تسبیح کا آخری دانہ پڑھ کر سر اٹھایا. آپ ٹھیک کہتے ہیں, جتنا ممکن ہو شر اور فساد سے پہلو تے ہی کرنی چاہیے. عبداللہ میاں, آج سے پہر تم اکرام اللہ کے ساتھ قلعے سے ہوا نا. میں نے چونک کر ان کی جانب دیکھا. اکرام صاحب ہر بڑھائے. اور آپ نہیں چلیں گے کیا؟ نہیں, ابھی میرے جانے کا وقت نہیں آیا ہے. اگر میرا پوچھے تو کہے گا کہ میں بھی جلدی اس کے در دولت پر حاضری دوں گا. فی الحال میرا نمائندہ ہی صحیح. اکرام صاحب کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ ان کے اندر کی بے چینی کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ گئی ہے, لیکن وہ سلطان بابا کے احترام کی وجہ سے چپ ہی رہی اور میرے ساتھ سہ پہر کا وقت طے کر کے الٹے قدم لوٹ گئے. رفتہ رفتہ سورج کا گولا پھر سے وہی آگ بسانے لگا. جانے کیوں اس شہر کا یہ آفتاب میرے لیے بالکل اجنبی تھا. یہ تو کوئی دوسرا سورج تھا, میری دنیا کے سورج سے بالکل جدا. اچانک میرے ذہن میں ایک عجیب سا خیال آیا, کہیں یہ اس سورج کا دوسرا رخ تو نہیں؟ کہیں میں چلتے چلتے اپنے سورج کی دوسری جانب تو نہیں آ پہنچا؟ ہاں شاید یہ ایسا ہی تھا، ورنہ یہ فلک مجھ سے کبھی اتنا تو انجان تو نہ تھا۔ سلطان بابا آنکھیں بند کیے تسبیح پھیر رہے تھے، میرے آنے کی آہٹ ہوئی تو انہوں نے آنکھیں کھولی۔ کیوں میاں، کبھی اپنی سوچ کے گھوڑوں کو لگام بھی دیتے ہو یا نہیں؟ کبھی تو ان اعصابی ریشوں کو آزاد بھی چھوڑ دیا کرو۔ کیسٹ نمبر ایک یہاں ختم ہوتی ہے۔ ناول عبداللہ، ناول کا بقیہ حصہ کیسٹ نمبر دو میں سماعت فرمائیے۔